نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے حوالے سے ان نشستوں میں ہم ترتیب سے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات کو سمجھ رہے ہیں. گزشتہ نشست میں ہجرت مدینہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور آخری بات جو پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، پھر وہ اپنے گھر سے تشریف لے گئے. سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے آپ تشریف لے جا رہے تھے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، پس ہم نے انہیں ڈھانپ لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آیت تلاوت فرما رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مشرکین کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی رب کائنات نے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول ان کے پاس سے گزرے اور ان پر مٹی ایک مٹھی میں لے کر آپ نے پھونک بھی ماری، اور بعد میں ان مشرکین کو احساس ہوا کہ ان کے سروں پر مٹی پڑی ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں. صبح ہوئی ہے تو مشرکین نے دروازہ کھول کے دیکھا تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، اور ان کا وہ منصوبہ، ناپاک منصوبہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا وہ منصوبہ اللہ تعالیٰ نے ناکام فرما دیا. یہ گفتگو تھی جو آخری نشست میں ہماری مکمل ہوئی تھی. آج بات کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی سفر ہجرت کے چند واقعات، اور پھر مدینہ النبی یثرب جو ابھی اس شہر کا نام ہے، اور وہ مدینہ النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بن جائے گا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی اور اگلی نشست میں بھی آئے گا. سب سے پہلے اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور طلوع فجر سے پہلے پہلے آپ کا ارادہ تھا کہ اس علاقے کو چھوڑ دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ سے نکلے، مگر عام وہ راستہ جو مدینہ طیبہ کی طرف جاتا تھا اس کے بالکل الٹ راستہ آپ نے اختیار کیا جو یمن کی طرف جاتا تھا. یہ بھی اسٹریٹجی تھی، تدبیر تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ظاہری اسباب کو ہمیشہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حتی الامکان اختیار فرمایا ہے، اور اسی کی تعلیم امت کو دی ہے کہ امت اپنے معاملات یعنی جائز معاملات کے لیے جائز اسباب اور وسائل کو اختیار کرے، لیکن نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دے. تو آپ نے روٹین کا جو راستہ مدینہ طیبہ کی طرف کا تھا اس کو چھوڑ کر یمن کی طرف جو راستہ تھا وہ اختیار کیا. 5 میل دور آپ تشریف لے گئے اس پہاڑ کے دامن میں کہ جس پہاڑ میں وہ غار موجود ہے جو غار ثور کے نام سے مشہور اور معروف ہے. یہاں بتایا گیا کہ پتھر بکثرت تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زخمی بھی ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نشانات قدم کو چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے. یہ ظاہری اسباب کا معاملہ تاکہ پیچھے کسی کو راستے کا علم نہ ہو. اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں زخمی بھی ہوئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ جھیلا ہے، برداشت کیا ہے اللہ کی راہ میں. اور ایک وہ وقت آیا کہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اٹھا لیا، اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں جا پہنچے جس غار کو غار ثور کہا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری جسمانی کیفیت میں بہت کمزور تھے، بہت دبلے پتلے تھے، لیکن یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر اوپر لے گئے تاکہ کوئی پیچھے تلاش کرتا ہوا آئے بھی تو اس کو پہلے دو افراد کے قدموں کے نشانات ملے اور پھر ایک کے ملے ایک کے نہ ملے تو ان کو پریشانی ہو. یہ سب کچھ اختیار کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گویا اٹھا کر غار ثور میں لے گئے. بارہ جن لوگوں کو غار ثور کو دور سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اوپر دشوار جگہ پر جانا اور چڑھنا ویسے ہی مشکل ہے, پھر غار ثور کا معاملہ اور پھر ایک شخص کو اٹھا کر اوپر بھاگتے ہوئے چلے جانا. ظاہری بات ہے کہ یہ طاقت اور قوت رب العالمین ہی کسی بندے کو عطا فرما سکتا ہے. غار کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اجازت دیجیے میں دیکھ لوں کوئی جانور وغیرہ تو نہیں کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کر کے اندر غار کو صاف کیا اور اپنے تہبند کے کپڑے کو پیسز کر کے ایک سوراخ کو بند کیا ہے اور ایک دو سوراخ باقی رہ گئے تو ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیے اور آرام فرما دیجیے. یہاں کیا آرام ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سوئے ہیں. اور یہی وہ رات تھی جو ابو عمر فاروق نے کبھی کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ ایک رات مجھے دے دیں ابو بکر, ایک رات مجھے دے دیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مجھ سے میری ساری زندگیوں کی نیکیاں لے لیں تو وہ ایک رات عمر کے لیے کافی ہوگی رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سوئے ہیں. اس دوران کسی چیز نے ڈس لیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں, مگر انہوں نے ہلنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ علیہ السلام کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے. حتیٰ جو تکلیف کی شدت بڑھی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ ٹپکے رسول اللہ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر تو رسول اللہ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ نے دریافت فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کسی شے نے مجھے دس لیا ہے. اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا مبارک تھوک اس دسی گئی جگہ پر لگایا جس سے اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف دور فرما دی. رسول اللہ علیہ السلام کے معجزات اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی برکتیں بار بار سیرت کے بیان میں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ مبارک کوف ہے رسول اللہ علیہ السلام کا جس کے لگانے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی. یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 راتیں بسر کی ہیں. اس سے کہ اندازہ تھا کہ لوگ پیچھے آئیں گے اور پیچھا کریں گے, تعاقب کریں گے, تو چلتے ہوئے آدمی کو پا لینا نسبتاً آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے جو کسی پوشیدہ مقام پر موجود ہو. تو یہ اسٹریٹجی بھی رسول اللہ علیہ السلام نے اختیار فرمائی. 3 دن 3 رات آپ نے یہاں پر قیام فرمایا. اس دوران ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابزادے سے جناب عبداللہ وہ آتے تھے, رات یہیں گزارتے تھے اور بڑی گہری سمجھ بوجھ کے مالک تھے. صبح کی تاریکی میں جا کر مکہ پہنچ جاتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ انہوں نے مکہ ہی میں رات گزاری ہے. اور جو سازشیں مکہ میں ہوتی ہیں تعاقب کے لیے جو باتیں کی جاتی وہ ادھر آ کر اطلاع دیا کرتے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ وہ بکریاں چراتے, رات کے آخری حصے میں یہاں پہنچ جاتے اور ان دونوں حضرات کو کچھ دودھ بھی پیش کرتے اور صبح ہونے سے قبل وہ بھی یہاں سے چلے جاتے اور رات کو آتے جاتے بکریاں اس طرح لے کر جاتے کہ وہ نشانات قدم عبداللہ کے رضی اللہ عنہ اور خود ان کے وہ مٹ جایا کرتے تھے. تو ظاہر کے اسباب میں یہ تدبیر بھی وہاں پر اختیار کی گئی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. بہرحال ادھر مشرکین کو جب اپنی ناکامی کا اندازہ ہوا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیر اپنے پاس روکے بھی رکھا, مگر حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ محمد اور رسول اللہ کہاں تشریف لے گئے. اس کے بعد سنبلی مچ گئی اور یہ لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. حتیٰ کہ ابو جہل بدبخت نے حضرت اسماء جو کہ صاحبزادی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کو مارا بھی ہے اور اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی بھی گر گئی, مگر جواب کوئی نہیں ملا کہ کہاں گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اس کے بعد قریش نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی حالت میں زندہ یا مردہ حالت میں لائے گا اس کو ایک ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گرا قدر انعام دیا جائے گا. یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے پبلکلی کر دی ہے, 100 اونٹ ملیں گے ایک کی اطلاع پر زندہ یا مردہ. چنانچہ کھوجی اور تلاش کرنے والے ماہر اور ہر طرح کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے انعام کی لالچ میں اور ایک بہت بڑی مہم شروع ہوئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کی. یہاں تک کہ معروف بات ہے کہ تلاش کرتے کرتے غار کے پاس یہ لوگ پہنچے ہیں, مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اب تو یہ قریب آ گئے, ذرا کو نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لے گا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے اوپر ان کی نگاہ پڑ جائے. اللہ کے رسول نے پورے اطمینان کے ساتھ عرض کی, اے ابو بکر خاموش رہو, ہم وہ ہیں کہ جن کا تیسرا اللہ ہے. یا کہیں یوں فرمایا, تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے ابو بکر جن کے ساتھ تیسرا اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے؟ ہم اللہ کی خاطر اللہ کے راہ میں نکلیں, اللہ ہی ہماری مدد فرمائے گا, اللہ ہی ہماری پشت پناہی فرمائے گا. بہرحال یہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کا معاملہ ہوا. بعض روایات جو بہت معروف ہیں کہ وہ کبوتری کے انڈے بھی تھے اور وہ مکڑی کا جالا بھی تھا, یہ روایات بعض محدثین کے نزدیک بہت ہی ضعیف ہیں, بعض کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت ہے. بہرحال جو بھی ہوا ہو, اللہ وہ مکڑی کے جالے کے بغیر بھی قادر ہے کہ اللہ کے رسول کی حفاظت ہو اور کوئی وہاں نگاہ نہ ڈالے, اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسباب کی فراہمی کر دے, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. مگر بہرحال بات یہ ہوئی کہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اور پر بھی حفاظت فرمائی کہ چند قدم ہی یہ تلاش کرنے والے دور تھے مگر ان کی نگاہ یہاں نہیں آ سکی. کیوں؟ یہ نگاہ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے, یہ آنکھ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے, اگر اللہ نہ چاہے تو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ابھی ہجرت کی رات گزر چکی, گھر سے آپ نکلے, مشرکین باہر موجود ہیں, مگر اللہ نے نہیں چاہا تو اس وقت ان کی آنکھیں دیکھ نہ سکی. اسی طرح اللہ نے نہیں چاہا کہ جو تعاقب کرنے والے آئے ہیں کہ وہ آپ کو صدیق اکبر کو دیکھ سکے, تو ان کو اجازت نہیں تھی, یعنی ان کی آنکھوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی, انہیں دیکھنے سے روک دیا گیا. اب بارہ میں صرف قصے واقعات نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے واقعات میں اپنی قدرتوں کا اظہار فرماتا ہے اور اس پر یقین تو ہے اور ہونا بھی چاہیے. مگر آج ہم بھی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھ کر آپ کی سیرت کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کہیں سیرت کی نورانیت اور برکتیں بھی محسوس ہوں گی, اور جیسے اللہ کے رسول کی تائید اللہ نے فرمائی, نصرت اللہ نے فرمائی, ہم بھی کبھی کبھی اللہ کی نصرت اور تائید کو انشاءاللہ تعالی اپنے حالات میں اپنے ساتھ محسوس کریں گے. اس کے بعد مدینے کی طرف آپ کی روانگی, جس کا نام ابھی یثرب ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ کیا. ایک شخص عبداللہ بن اریقت مشہور آدمی ہے, اور وہ کھوجی بھی تھا اور وہ راستوں کا ماہر بھی تھا, دور دراز کے راستے, ایسے راستے جو عام لوگوں کے علم میں نہیں تھے اس کے علم میں تھے. اس کو پہلے سے ہائر کیا گیا تھا, پہلے سے اس کو انگیج کیا گیا تھا اور اس کی اجرت بھی اس کو دی گئی تھی. بارہ تھا قریش کے دین پر مگر قابل اعتماد آدمی تھا. معلوم ہوا ہے تو ابھی قریش کے دین پر کفر پر ہے, لیکن ممکن ہے کہ کہیں کوئی کفر پر رہتے ہوئے یا دوسرے کیمپ پہ رہتے ہوئے بھی قابل اعتماد ہو, اس کی خدمات لی گئی اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکلیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے اور یہ شخص بھی عبداللہ بن اریقت جو ہے وہ ساتھ ہے. غار سے نکلے ہیں اور یمن کے رخ پر اس شخص نے پہلے چلایا ان دونوں حضرات کو, اور کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. کتابوں میں آپ تفصیل پڑھیں گے تو کئی غیر معروف علاقوں کے نام, 12 سے 15 نام غیر معروف علاقوں کے ہیں. کبھی ادھر لے کر گیا, 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 کبھی ساحل کے ساتھ, کبھی صحرا کا معاملہ, بہت سارے پرپیش راستوں سے گزار گزار کر یہ شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبا تک لے کر گیا ہے. مسجد قبا مشہور ہے, بات کریں گے تھوڑی دیر میں, مگر سیرت نگاروں نے اس سفر ہجرت کے دوران کے کچھ واقعات کو نقل کیا ہے. مثال کے طور پر دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں. ایک بات یہ نقل کی گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کی ردیف رہا کرتے تھے, یعنی سواری پر اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. اب راستے میں کوئی ملتا, کوئی بھی مل سکتا تھا, پوچھتا بھائی یہ تمہارے کون ہیں, یہ کون ہے تمہارے ساتھ, تو آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے, بات کہہ بھی دی اور نہیں بھی کہی, بات کہہ بھی دی اور نہیں بھی کہی, بات صحیح کہی, یہ مجھے راستہ دکھاتے, سیدھے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں مجھے, اور بتایا بھی نہیں کہ کون ہے میرے ساتھ. تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ردیف یعنی پیچھے ہوتے تھے سواری پر اللہ کے رسول کے ساتھ, اور جو کہ پوچھتا تھا آپ بتاتے یہ مجھے راستہ دکھاتے, میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. اسی سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خاتون کے گھر سے ہوا، خیمے سے ہوا، ام معبد خیمہ تھا ان کا، اور یہ اللہ کی بندی باہر بیٹھ کر انتظار کرتی اور آنے جانے والوں کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ عربوں میں مسافروں اور مہمانوں کی عزت اور اکرام اور ان کا لحاظ رکھنا اور ان کی کفالت کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ عربوں کی مہمان نوازی اور مسافروں کے ساتھ اسے سلوک برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ مشہور ہے کہ وہ تنہا اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے، کوئی مسافر آتا، کچھ شخص آتا، تب اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ خاتون بھی تھی ام معبد، ایمان بھی لائیے بعد میں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے پاس سے اللہ کے رسول گزرے، پوچھا کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، اب تو قحط کا معاملہ ہے، بکریاں بھی دور دراز کے علاقے میں ہیں، کچھ ہوتا تو میں ضرور آپ کی خدمت کرتی۔ ایک بکری نظر آئی، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیسی بکری؟ کہنے لگی یہ تو بڑی کمزور ہے، یہ تو کہیں آنے جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کو ہم نے گھر میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اجازت ہے تو میں دودھ دھو لوں؟ کہا آپ دھو لیجیے، ہے ہی کچھ نہیں تو نکلے گا کہاں سے، اگر یہ کسی قابل ہوتی تو ہم اس کو کہیں بھیجنا دیتے چرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا نام لیا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دودھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ ایسی باتیں پہلے بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رسول اللہ علیہ السلام تشریف دے گئے، وہاں بھی قحط کا معاملہ، بکریاں سوکھی پڑی ہیں، تھنوں میں دودھ موجود نہیں ہے، رسول اللہ نے اللہ کا نام لیا اور بکریوں کے تھنوں میں اللہ نے بکری کے تھن میں اللہ تعالیٰ نے دودھ جاری فرما دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ کے شوہر آئے، حارث پوچھے یہ کیا؟ کہا محمد ہمارے گھر میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کی برکتیں ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا، اللہ کے رسول نے اللہ کا نام لیا، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تن جو ہے وہ تھن میں دودھ اترایا اور آپ نے بڑے سے برتن کو بھر لیا، آپ نے پیش کیا ام معبد کو، آپ نے پلایا صدیق اکبر کو، آپ نے خود پیا، پھر برتن بھر دیا، کہا کہ اور استعمال کرتی رہنا۔ اس کے بعد ام معبد کے شوہر ابو معبد آئے تو پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ کہا ایک شخصیت آئی، محمد آئے ہمارے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کچھ ہمارے گھر میں ہو گیا۔ اور ابو معبد نے کہا کہ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ جن کی تلاش نہیں یہ وہی ہیں، اور میرا ارادہ ہے کہ میں ان کی رفاقت اختیار کروں گا۔ یہ واقعہ بھی ہجرت کے سفر کے دوران پیش آیا ہے۔ ایک اور اہم واقعہ وہ ہے سراقہ بن مالک کا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعد میں ایمان لائے ہیں، لیکن ابھی ان کو بھی انعام کی لالچ ہوئی، ابھی ان کو بھی انعام کی لالچ ہوئی، اور علاقوں کا تعارف سراقہ بن مالک کو تھا، اور سراقہ بن مالک نے بھی ارادہ کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرے، اور گھوڑا اپنا تیار کیا اور چل پڑے، اور اس مقام پر کہ جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، وہاں تک سراقہ پہنچ گئے، لیکن کیا ہوا؟ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا، پھر نکلائے پیر، پھر دوسری اٹیمپٹ، پھر تیسری اٹیمپٹ، تیسری مرتبہ بھی جب وہ گھوڑا دھسنے لگا تو سراقہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، چنانچہ اس نے پکارا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے امان طلب کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امان نامہ لکھ کر دیا، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے رسول ہیں، صدیق اکبر ہیں، اور وہ عبداللہ بن اریقت ہے، اور یہ تین حضرات جا رہے ہیں، اس کیفیت میں بھی لکھنے کا سامان موجود ہے، اور رسول اللہ نے لکھوا کر امن نامہ یا امان نامہ دیا ہے سراقہ بن مالک کو، اور سراقہ نے ایمان قبول بھی کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ لکھنا پڑھنا عربوں میں معروف تھا۔ یہ جو ہمارے ایک بات معروف ہوگی جو بھی غلط ہے کہ وہ بالکل ان پڑھ اور جاہل ہر طرح کے ان پڑھ تھے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ان پڑھ یا امیین عربوں کو کہتا ہے، تو اکثر اہل کتاب کے مقابلے میں کہتا ہے، جن اہل کتاب کے ہاں صدیوں سے کتابوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری تھا، مگر عربوں کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 برس ہو چکے، اب آئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل کتاب کے مقابلے میں عربوں کو ان پڑھ یا امی کہا جاتا تھا، نہ کہ یہ کہ ان کو لکھنا پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ ہم سمجھ چکے ہیں جب بائیکاٹ ہوا تھا 3 برس کا، تو اس بائیکاٹ کی دستاویز بھی لکھ کر لگائی گئی تھی، اور پھر وہ دیمک نے اور کیڑوں نے اس کو کھا لیا تھا، وہ بھی لکھ کر لٹکائی گئی تھی۔ آج جو بات سمجھ رہے وہ بھی دوبارہ عرض کر دوں کہ ہجرت کے سفر کے دوران وہ امان نامہ سراقہ بن مالک کو لکھ کر دیا گیا۔ اور غور کیجیے، سراقہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم زندہ رہو گے تو تم اسلام کا غلبہ دیکھو گے، اور تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ ہوا کس طرح کی فتح کے نتیجے میں، ایران کی فتح کے نتیجے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی، اور اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش نفس کو جو ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے، زبان رسالت سے نکلی ہوئی یہ بات صداقت پر مبنی تھی۔ کب یہ بات کہی جا رہی ہے؟ ابھی تو مکے والوں نے نکال دیا ہے، قسم کرسی کی حالت ہے، تندرستی کی حالت ہے، مختلف علاقوں سے ہو کر جانا پڑ رہا ہے یثرب کی طرف، اس کیفیت میں، بظاہر مغلوبیت کی اس کیفیت میں اللہ کے رسول کل کی فتح کی بشارت دے رہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے سراقہ تم سونے کے کنگن پہنو گے۔ وہ وقت آیا، عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایران فتح ہوا، کسرا کے کنگن ملے، ایک مسئلہ ٹیکنیکلی آیا، سونا تو مردوں کے لیے حرام کر دیا رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، مگر یہ حکم رسول اللہ کا تھا، یہ تعلیم رسول اللہ کی تھی، یہ بشارت رسول اللہ کی تھی، رسول اللہ جس کے لیے چاہیں ایکسپشن دے دیں۔ قرآن نے فرمایا احل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، سورہ آراف آیت نمبر 157، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو حلال و حرام کا اختیار بھی دیا تھا اللہ کی وحی کے مطابق، تاہم یہ ایکسپشن مانا گیا، اور کیونکہ رسول اللہ نے یہ خوشخبری دی تھی تو اس کی تکمیل کی گئی، یہ قولی حدیث کی رسول اللہ کی، یہ قول تھا، یہ فرمان تھا رسول اللہ کا، اللہ کے رسول کے اس فرمان پر عمل کیا گیا اور سراقہ کو کنگن پہنائے گئے اور سونے کے کنگن پہنائے گئے، حالانکہ امت کے مردوں کے لیے سونے کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ واقعہ تفسیر سے بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امان نامہ بھی لکھوا کر دیا، اور سراقہ بن مالک کو مستقبل کی یہ خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ بہرحال اور بھی کئی واقعات ہیں ہجرت کے سفر کے دوران جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، اور ایک رائے کے مطابق اسی ہجرت کے سفر کے دوران چند آیات قرآن کا نزول ہوا، سورہ حج آیت نمبر 39 میں ذکر آیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، جن سے جن پر ظلم کیا گیا انہیں اجازت دے دی گئی قتال کرنے کی، مکے کے 13 برس حکم تھا، سورہ نساء آیت نمبر 77، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، مکے کے 13 برس حکم تھا، سورہ نساء آیت نمبر 77، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، مقصد کیا تھا؟ دعوت کا کام جاری رہے، جماعت مضبوط ہوتی رہے، تربیت کے مراحل سے گزارا جائے، صبر کے کٹھن تر مراحل جو آئندہ آئیں گے ان کے لیے تربیت دی جائے، یہ سب کچھ ہوا مکے کے 13 برس۔ لیکن مدنی دور میں کچھ اور ہی معاملات ہوں گے، باطل سے ٹکراؤ بھی ہوگا، تلوار قرآن کی مکے میں چلتی رہی، اب تلوار بالفعل چلے گی مدنی دور میں، اور اب اجازت دے دی گئی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیات ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی قتال کے حوالے سے۔ ہجرت کے بعد البقرہ کا نزول ہوگا، اور البقرہ میں قتال کا ذکر بھی اور قتال کی فرضیت بھی آتی ہے، البقرہ آیت نمبر 190 میں آیا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اور قتال کرو، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 216 میں ذکر آیا، کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ بہرحال قتال کے حوالے سے یہ تعلیمات اور حکمتیں اور مقاصد، یہ تفصیل مدنی دور کے بیان میں آئندہ آتی رہے گی، تاہم سفر ہجرت میں ہی اللہ رب العالمین نے قتال کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 41 سے بھی ذکر آیا، الذین ان مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ بھی رائے ہے کہ ہجرت کے سفر کے دوران آیتیں نازل ہو رہی ہیں، الحج آیت نمبر 41 میں فرمایا، جنہیں زمین میں اختیار اقتدار عطا کریں گے وہ زمین میں نماز کا نظام قائم کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، وہ بدی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا لوٹنا بالآخر اللہ ہی کے حضور ہے۔ گویا اشارہ ہے کہ اس ہجرت کے بعد اب مسلمانوں کو ٹھکانہ میسر آئے گا اور اس ٹھکانے کے نتیجے میں مدینہ طیبہ میں تمکن ملے گا مسلمانوں کو اور یہاں ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع ملے گا. اس حوالے سے مسلمانوں کو ذمہ داریاں بتائی جا رہی, جہاں کہیں تمکن مل جائے, اختیار مل جائے, اقتدار مل جائے اہل ایمان کو, تو نماز کا نظام قائم ہوگا, زکوٰۃ کا پورا نظام قائم ہوگا, نیکی کا حکم دیا جائے گا, بدی سے روکا جائے گا. یہ آیات بھی ہجرت کے سفر کے دوران نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے. یہ 8 ربیع الاول کا معاملہ ہے. قبا ایک بستی ہے, آج تو وہ مدینہ طیبہ کے بالکل ساتھ ہے. قبا کی بستی ہے جو آج تو اب مدینہ طیبہ ہی میں شامل ہو چکی ہے, لیکن مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی اس سے تھوڑا سا اس کا فاصلہ. قبا میں آپ کی آمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان انتظار میں تھے, منتظر تھے. چنانچہ وہ یثرب جو کہ مدینہ النبی بنے گا, یثرب سے کچھ دور آ کر قبا تک انتظار کرتے تھے اور جب دھوپ میں شدت آ جاتی تو واپس چلے جاتے تھے. ایسے ہی ایک دن ہے اور یہ حضرات انتظار کر رہے تھے کہ کسی یہودی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں. وہ یہودی بلند آواز سے پکار اٹھا, عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور صحابہ کرام نے آپ کی آمد کی خوشی میں تکبیرات بلند کی ہیں. تکبیرات بلند کی ہیں. جب مسلمان کو خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی میں دیوانہ نہیں ہوتا. عید کا دن ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, عید الفطر ہو, عید الاضحیٰ ہو, یا کوئی خوشی ملے یا کوئی فتح ملے, مسلمان اللہ کی تکبیرات بلند کرتا ہے. مسلمان کی خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے اور مسلمان خوشی میں بھی آپ سے باہر نہیں ہوتا, اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ ہی کی بڑائی بیان کرتا ہے. رسول اللہ کا استقبال ہو رہا ہے, ابھی قبا کا علاقہ ہے اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کا نزول ہوا اس موقع پر. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَحِيٌّ, بے شک اللہ مولا ہے, دوست ہے, کارساز ہے, خوش پناہ ہے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا, اور جبریل امین بھی, اور اہل ایمان جو نیک ہیں وہ بھی محمد کریم علیہ السلام کے ساتھی ہیں, اور ان کے بعد فرشتے بھی ساتھی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ابھی انہیں معلوم نہیں ہے, جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں دیکھا انہیں ابھی معلوم نہیں کہ ان میں سے رسول اللہ کون ہیں. یہاں تک کہ دھوپ آئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چادر تان کر سایہ کیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ جن کے لیے سایہ کیا گیا یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ کے رسول کا قیام رہا چند دن یہاں پر. ایک رائے کے مطابق کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں رسول اللہ کا قیام رہا, اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے. کیوں؟ حضرت علی رہ گئے تھے مکہ مکرمہ میں امانتوں کے لوٹانے کے لیے. امانتوں کی پاسداری رسول اللہ نے ہمیں سکھائی, اور اس کیفیت میں جبکہ جان کے دشمن باہر موجود, اس سب کے باوجود آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امین بنا گئے, اور وہ لوگوں کی امانتیں دے کر واپس دے کر, نوٹ کیجئے گا, پیدل سفر کر کے یثرب یعنی مدینہ آئے. 500 کلومیٹر پیدل سفر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں. قبا میں ایک روایت کے مطابق 4, ایک کے مطابق 10, اور ایک کے مطابق زیادہ سے زیادہ 24 دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیام فرمایا. اور اب گنتے جائیے گا, یہ قبا ہے, یہاں آمد ہوئی, آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. اس مسجد کی تعریف سورہ توبہ میں قرآن کرتا ہے, ایک رائے کے مطابق لمسجد اسس علی التقوی فی اول یوم من اول یوم احق ان تقوم فی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ زیادہ لائق ہے, اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں, اس میں آپ قیام فرمائیں. اور وہاں پہ یہ ذکر بھی آیا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ خوب توبہ قبول کرنے والوں اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ایک رائے اس آیت کے ذیل میں یہ ہے, قبا والوں سے پوچھا گیا تمہاری تعریف اللہ نے کی ہے, کہ تم خوب پاکیزگی اختیار کر تو آخر یہ کیا ہے؟ تو کہا ہم طہارت کا خوب اہتمام کرتے ہیں، ہم ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کنکری ہے پتھر، اور ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج مسئلے کے طور پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اب وہ ٹوائلٹ ٹشو جو استعمال ہوتے ہیں ٹشو پہ وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ کہ طہارت کا خوب استعمال کرتے تھے۔ اور آج دنیا میں کافروں کے ملکوں میں بھی اس بات کو اب رواج دینے کے لیے باتیں شروع ہو چکی ہیں کہ پانی استعمال کرنا چاہیے طہارت کے لیے۔ بڑی بڑی بہت ساری بیماریوں کی ایک وجہ یہ گندگی ہے۔ پیرس کے پرفیومز بہت زیادہ مشہور ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیرس کی گندگی بھی دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی اور ہے، اور اس گندگی کو ڈھانپنے اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کتنے پرفیومز استعمال کر لیں۔ نیچرل ہے، جو پانی سے طہارت ہمیں بتائی گئی ہے۔ بہرحال قبا والے اس طہارت کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو قبا والوں کی تعریف قرآن حکیم میں کی گئی، ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والوں اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی بعد میں آئے گی، آئندہ کی نشستوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر آپ کا یہاں قیام ہوا، آپ نے یہاں مسجد تعمیر فرمائی، آج ہی مسجد قبا موجود ہے۔ ہفتے کے دن خاص طور پر اللہ کے رسول تشریف لے جاتے، صبح اشراق کی نماز وہاں ادا کرتے، اور وہاں اشراق کی نماز ادا کرنا، صبح دو رکعت نماز ادا کرنا ایک عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی سعادت اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اس کے بعد جمعہ کا دن ہے، آپ روانہ ہوئے قبا سے، اگلی بستی بنو سالم کی آ گئی۔ بنو سالم کی بستی میں آئے تو جمعہ کا وقت آ گیا، جمعہ کا وقت آیا تو آپ نے اس مقام پر جمعہ ادا کیا، اب وہاں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ تو قبا میں مسجد کی تعمیر، اور بنو سالم کی آبادی میں آئے تو جمعہ کا اہتمام۔ جمعہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہفتے وار ایک اجتماع، بلکہ طبرانی کی روایت کے مطابق مسلمانوں کی ہفتے وار عید، اور جمعے کو جمعہ بنانے والی شے مواز نصیحت، اور واضح نصیحت اللہ کے نبی فرماتے تھے قرآن سے، ابو داؤد شریف کی روایت خان یقرأ القرآن یذکر الناس، اللہ کے رسول قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے تذکیر فرماتے جمعے کے خطبے میں۔ جمعے کو جمعہ بنانے والی شے جمعے کی دو رکعت نہیں، خطبہ ہے، ورنہ ظہر کی چار رکعت روزانہ ادا تو کرتے ہیں ہم لوگ۔ جمعے نے دو رکعتیں کم کر دیں، دو خطبے دے دی، امام صاحب بیٹھتے نا بیچ میں، دو خطبے ہمارے عربی میں ہوتے، عربی ہمیں آتی نہیں، تو مقامی زبان میں تقریر ہو، ہمارے اردو میں ہوگی، اسپیٹ میں انگلش میں ہوگی، کہیں فرینچ میں ہوگی، کہیں فارسی میں ہوگی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، کیونکہ عربی نہیں آتی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا وعد و نصیحت کیا جا رہا ہے۔ اور جمعے کا وعد و نصیحت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کے بیان پر مشتمل ہوتا تھا۔ افسوس ہے آج جمعے میں بہت کچھ ملتا ہے، قرآن بڑا کم ملتا ہے۔ یہ میں وائزین اور خطبہ کی بات کر رہا ہوں، بہت کچھ ملتا ہے جمعے میں، قرآن بہت کم ملتا ہے۔ خطے کہانیاں ادھر ادھر کی باتیں بہت ہو جاتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، لیکن قرآن کا بیان رسول اللہ کرتے تھے، کہاں یقرأ القرآن یذکر الناس، قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے تذکیر فرماتے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو قبا مسجد کی تعمیر، بنو سالم کی آبادی، جمعہ کا قیام، اس کے بعد اب مدینہ طیبہ میں آپ کی آمد۔ یثرب اس شہر کا پرانا نام، یثرب اس شہر کا پرانا نام، آپ کے داخلے کے ساتھ اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی۔ مدینہ کہتے شہر کو، مدینہ کہتے شہر کو، مدینۃ النبی نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم، مدینۃ النبی نبی کا شہر، اور شہر تو ایک ہی شہر ہے، تو اب اس کا شارٹ نیم ہے، سادہ سا نام ہے، مختصر سا نام ہے مدینہ۔ مدینہ تو ایک ہی مدینہ ہے، شہر تو ایک ہی شہر ہے، اور وہ نبی اکرم محمد رسول اللہ کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آمد کے ساتھ ہی یثرب مدینۃ النبی نبی کا شہر بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا اس دن؟ بڑا تابناک دن، اور کئی دنوں اور مہینوں سے انتظار یثرب یعنی مدینۃ النبی والوں کا، بڑے بوڑھے بچے، جوان، عورتیں، بچیاں، سب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھڑے ہیں، اور اللہ کی تقدیس و تحمید سبحان اللہ اور الحمدللہ سے، ان کلمات سے مدینہ طیبہ کی گلیاں جو وہ گونج رہی ہیں، اور انصار کے بچیاں خوشی کے ساتھ یہ نغمے پڑھ رہی ہیں، فَلَعَلَّ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ تَنِيَّاتِ الْوَدَا وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَا أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ان بچیوں نے کیا، ہم پر چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا، ہم پر چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا ان پہاڑوں سے جو جنوب کی جانب ہیں، جو جنوب کی جانب ہیں۔ کیا عمدہ دین اور تعلیم ہے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے، یہ دین اور یہ تعلیم محمد رسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے وہ ہستی کہ آپ کی اطاعت فرض ہے ہم پر، کہ جس کو بھیجنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ یہ ہے جو بچیاں، بچیوں نے یہ الفاظ پڑھے، بچیوں نے یہ اشعار پڑھے، بچیوں نے دف بھی بجایا، لا حرج، مگر آج اللہ ہدایت دے سیکولر مائنڈیڈ لوگوں کو، ناچنے گانے والوں اور والیوں کو، اور قوم کو بے حیائی اور فحاشی اوریانی کا سیلاب دکھا کر یہ دلائل دینے والوں کو، دیکھیے نا وہاں بھی تو بچیوں نے گایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں بھی تو دف استعمال ہوا تھا، وہاں بھی تو یہ سب کچھ ہوا تھا، اگر آج یہ سب کچھ کیا جائے تو کیا حرج ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق۔ یہ بچیاں ہیں اور ابھی ہجرت ہوئی ہے، ابھی سورہ نور کا نزول نہیں ہوا، ابھی سورہ عذاب کا نزول نہیں ہوا، ابھی پردے کے احکامات سورہ نور میں، ابھی پردے کے احکامات سورہ عذاب میں آنے ہیں، ابھی شریعت کے تفصیلی احکامات آنے ہیں، ابھی تو زکات کی فرضیت بھی آئے گی، ابھی تو روزے کی فرضیت بھی آئے گی، ابھی تو حج کی فرضیت بھی آئے گی، ابھی صدقہ فطر کا بیان بھی آئے گا، ابھی عید الفطر عید الاضحیٰ کا ذکر بھی آئے گا، ابھی شراب اور جوئے کی حرمت کے واقعات بھی بیان ہوں گے، ابھی سود کی حرمت کے احکامات بھی آئیں گے، ابھی کہاں ہیں۔ تو اس ایک واقعے کو کوٹ کر کے فلمیں بھی بنا ڈالی خدا کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسکرپٹ لکھنے والوں نے بدترین خیانت کی رسول اللہ کی ان روایات کو بیان کر کے، آج کی بے ہنگم موسیقی اور فلمیں اور ڈرامے اور ناچ گانے اور یہ سارے افیئرز کے معاملات کو معاذ اللہ حلال کرنے کی کوشش کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ توہین ہے اللہ کے دین کی تعلیمات کی۔ بچیاں ہیں، بڑی ہو جائیں گی تو پردے کا حکم لاگو ہوگا، دس ٹھیک ہے، شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر، کسی اور موقع پر رسول اللہ نے اجازت دی ہے، ایسا نہیں کہ دیگر میوزیکل انسٹرومنٹس موجود نہیں تھے، ان کی ممانعت فرمائی اللہ کے رسول نے، دس بجا لے کوئی لہرج ویسے۔ اور الفاظ کیا ہے، کس کے حق میں، کس کی شان میں، محمد رسول اللہ کی تعریف میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو کوٹ کر کے یہ گندگی کے ڈھیر، یہ غلاظت کے ڈھیر، یہ بے حیائی کا طوفان، یہ شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا جانا، اس کے لیے اس نوعیت کی احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سبحان اللہ قرآن کہتا ہے کہ اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے کہ پرندے وجد میں آ کر ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے، پہاڑ وجد میں آ کر ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے۔ ان لوگوں نے کہا بڑا خوبصورت لحن تھا، بڑی خوبصورت آواز تھی، آواز کی داؤد علیہ السلام کی، اگر آج اللہ نے کسی کو آواز دی تو وہ بھی گانے کے لیے استعمال کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مرنے کا مقام پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات، یہ پوری قوم کی فلمیں دکھائی گئی، اس کے اسکرپٹس کو بانٹا گیا ہے، تقسیم کی گئی، ڈسٹریبیوشن کی گئی، اس دو مرنے کا مقام۔ خوبصورت جملہ کسی نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں سوز تھا، درد، اللہ کی تعریف، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں سوز تھا، ان ظالم قسم کے لوگوں نے اسے ساز بنا دیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال یہ ہے جو بچیوں نے یہ سب کچھ پڑھا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا۔ اس کے بعد ہر ایک کی انصار میں سے توقع یہ تھی، بلکہ خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی ہر ایک کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اس کو حاصل ہو۔ آپ نے کہا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مأمور ہے، یہ اونٹنی بیٹھ گئی اس مقام پر جس مقام پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پھر یہ کھڑی ہوئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر واپس آئی، اسی مقام پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ننیال یعنی ماموں وغیرہ اسی علاقے میں تھے، اسی مقام پر تھے، آپ نے کہا کہ ان میں سے کسی کو شرف حاصل ہو۔ ادھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی کا کجاوہ اٹھا لیا اور لے کر چلتے بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، ابو ایوب انصاری نے پہل کی رضی اللہ عنہ، اور ان کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے یہی قیام فرمایا، اور جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو جائے گی حجرے چھوٹے چھوٹے کمرے باتیں بات کریں گے وہ تعمیر ہو جائیں گے تب اللہ کے رسول یہاں پر منتقل ہو جائیں گے. تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اور ان کے لیے اللہ کے حضور برکت کی دعا بھی کی. اس کے بعد آپ کی زوجہ حضرت سودا، آپ کی صاحبزادیاں فاطمہ ام کلثوم اور دیگر حضرات و خواتین بھی آتے رہے پیچھے اور اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. ایک اور بات یہاں پر یہ ہوئی کہ یہاں مدینہ طیبہ آئے ہیں تو یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی حضرت عائشہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اب آپ غور کیجئے اس دعا کے اثرات. مکہ مکرمہ میں کہتے ہیں مزاج بھی تیز ہوتا ہے، گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور مدینہ طیبہ میں مزاج میں بھی ٹھنڈ ہوتی ہے اور موسم میں بھی ٹھنڈ پائی جاتی ہے. ابھی کیا ہے، بخار ہے، کس کو؟ ابو بکر کو رضی اللہ عنہ اور بلال کو رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ. ابھی ابھی بات ہے اور آپ کا قیام بھی ادھر ہی رہا، آپ کا روزہ افضل بھی ادھر ہی ہے. اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے. یہ دعا اللہ کے رسول نے کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حالات بدل گئے. جن کا چڑھا ہوا تھا بخار، بخار اتر گیا اور مدینہ کی فضا بالکل یکسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدل دی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ یہ ہجرت کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا اور مدینہ بلکہ یثرب مدینہ النبی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کے کیا حالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم کے مطالعے کے زمن میں گزشتہ نشست میں ہم نے بات مکمل کی تھی ہجرت مدینہ کے حوالے سے. مدینہ طیبہ آپ کی ہجرت ہو چکی ہے اور اب اس سے آگے کے حالات پر بات کریں گے اس تناظر میں کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو اس وقت مدینہ طیبہ کے حالات کیسے تھے، کن حالات میں آپ تشریف لائے ہیں، اور ان حالات کے تناظر میں کیا کیا منصوبہ بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، کیا پیش بندیاں کرنی ہیں، کیا اسٹریٹجیز اختیار کرنی ہیں، کچھ اس کی طرف انشاءاللہ آج کی نشست میں گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات یہ جان لیجیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو بنیادی طور پر تین قسم کے گروہ یا اقوام یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلی بات، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مقدس جماعت، جن میں پھر دو حصے ہو جائیں گے، ایک وہ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے اور ایک وہ جو انصار ہیں جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے آباد ہیں. یہ پہلا گروہ ہے یا پہلی قوم ہے کہ جو پیش نظر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسری قوم وہ جو نیٹو ہیں، یہاں کے عرب قبائل ہیں، اوس اور حضرت جو معروف نام ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر آباد ہیں. ان کی بڑی تعداد ہے جو ایمان نہیں لائی، بعد میں لائے گی، لیکن اکثریت ان کی ابھی وہ شرک پر ہی اڑے ہوئے ہیں. اور اوس اور خزرج کے دو عرب قبائل یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی سابقہ پیش آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تیسرا گروہ ہے یہود کا، اور یہود کے تین قبائل ہیں جو یہاں پر آباد ہیں، بنو قینقہ ہے، بنو نذیر ہے اور بنو قریظہ ہے. یہ تیسرا گروہ ہے یہود کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے پیغمبروں اور کتابوں کو جانتے ہیں، اور ان کے حالات کا بھی کچھ بیان آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات سمجھ لینے کی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ تین قسم کے گروہ یا اقوام ہیں، صحابہ کرام کی جماعت، عرب قبائل اور خزرج مشرکین ان کی جماعت، اور یہود کے تین قبائل، یہ سارا ایک گروہ بنتے ہیں یہود کے نام سے. مزید یہ نوٹ کیجئے گا کہ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں مدینہ طیبہ میں ذرا تمدن کے اعتبار سے معاملات آگے بڑھے ہوئے تھے. یہاں قبائل بھی آباد ہیں، شہری زندگی بھی موجود ہے، تجارت بھی یہاں پر ہوا کرتی ہے، معاشرت کے مواقع قائم کرنے بھی یہاں پر موجود ہیں، اینڈ سو آن. تو مکہ مکرمہ کے مقابلے میں نسبتاً یہاں تمدن زیادہ ترقی یافتہ ہے، یہ بھی ایک ذہن میں بات رہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا واقعہ ہوا، ہم جس کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اسی سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں معاشرتی ہدایات عطا کی گئی ہیں. وہ سوشل ویلیوز اسلام پروموٹ کرنا چاہتا ہے، وہ سوشل ایولز اسلام مٹانا ختم کرنا چاہتا ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں بیان ہوئے. اسی سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا بھی بیان، ہجرت کی طرف بھی اشارہ، اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ ہے، یہاں معاشرہ قائم کرنے کا موقع ملے گا، ایک نیا معاشرہ قائم کرنے کا موقع ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آئیے جو تین گروہ ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ کن حالات میں آپ نے یہاں پر کام کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالعہ شروع کیا تو ہم نے پورے عرب کے حالات کا جائزہ لیا تھا. پھر مشرکین کی جو صدیوں سے بات چلی آ رہی تھی شرک اور بت پرستی، اس کا جائزہ لیا تھا، اور مکہ مکرم اور اس کے اطراف کے حالات کا جائزہ لیا تھا. اب ہم مدینہ طیبہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو مختصر جائزہ مدینہ طیبہ کے حالات کا ہجرت کے فوراً بعد. پہلا گروہ جیسے کہ عرض کیا گیا، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہیں اور جن میں دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک مہاجرین ایک انصار. انصار یہاں پر آباد ہیں، وہ عرب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، برسوں سے یہاں پر آباد ہیں، ان کے پاس کچھ باغات بھی ہیں، تجارت بھی ہے، اینڈ سو آن. لیکن مہاجرین وہ ہیں جو اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، جائیدادوں کو، گھروں کو، ہر شے کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور آ کر یہاں پر وہ آباد ہیں. اس کی وجہ سے ایک معاشی اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عدم توازن ملے گا، اور ان کو ایکوموڈیٹ کرنا اور ان کو سہارا دینا تاکہ یہ اپنی زندگی بھرپور طور پر بسر کرے تو پھر دین کی جد و جہد کا معاملہ بھی آگے بڑھ سکے، اس کی بھی ضرورت تھی. اس کے لیے معروف کام وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا مواخات کے نام سے، مگر وہ ہم آئندہ کی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلی بار صحابہ کرام میں یہ دو گروہ مہاجرین اور انصار کے اعتبار سے، جب تک یہ لوگ مکہ مکرمہ میں تھے صحابہ کرام مہاجرین، مکی دور میں ایمانیات کے بیانات پر مشتمل صورتیں آئیں، بنیادی اخلاقیات کے بیانات پر مشتمل صورتیں آ گئیں. لیکن اب کیونکہ معاشرے کا قیام عمل میں آئے گا تو معاشرتی سطح کی ہدایات کا ذکر بھی آیا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 کا تذکرہ کے سامنے کیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ بہت بڑی ذمہ داری انہی صحابہ کرام کی تربیت تھی، چنانچہ قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں کو جو کہ 4 ہیں تعداد میں، 4 ہی مرتبہ بیان فرماتا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 اور پھر 151 میں، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بات آتی ہے. ایک ہی بات سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کے الفاظ ہیں، یتلو علیہم آیاتہم یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. البقرہ میں 2 مرتبہ یہ بات ہے، آل عمران میں 1 مرتبہ ہے، سورہ جمعہ میں 1 مرتبہ. یہ 4 صورتیں مدنی صورتیں ہیں اور مدنی دور میں بھی تربیت کا عمل جاری رہا اور قرآن کو بنیادی ذریعے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، چنانچہ اس قرآن کو عام کیا جا رہا ہے، اسی قرآن سے صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے اور اسی قرآن سے ان کی ایمان کی آبیاری ہو رہی ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ہے جو تربیت کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کی تلاوت اور تزکیہ، اسی قرآن کے احکام کا بیان اور حکمت اور دانائی کا بیان اس کے ذریعے سے فرما رہے تھے. مزید برم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کوشش کی کہ ان صحابہ کرام کا باہمی رشتہ مضبوط اور وہ ایمان کے رشتے کی بنیاد پر، وہ ہے مواخات کا رشتہ، تاہم اس کا بیان اگلی نشست میں کیا جائے گا. یہ ہے پہلا گروہ صحابہ کرام کا، آپ کے ساتھ ہی مہاجرین تشریف لائے اور ادھر انصار نے ان کو ویلکم کیا اور ان کے درمیان مواخات کا رشتہ آئندہ قائم ہوگا، تفصیل آئندہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. ان کی تربیت کا انتظام، اور ایک وہ جو معاشی عدم توازن والی صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کو بھی کیٹر کرنا، اس کا بھی حل پیش کرنا، اس کی بھی کوشش کی ہے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لگے ہاتھوں سے ایک اشارہ کر دوں جو آئندہ ہم الگ سے پڑھیں گے. ہجرت ہو گئی ہے، سن 2 ہجری میں رمضان آئے گا اور رمضان کے روزے بھی فرض ہوں گے، زکات کا حکم بھی آ جائے گا، صدقہ فطر کا حکم بھی آ جائے گا، اس سے بھی معاشی عدم توازن کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ ہدایات بھی آئندہ بیان ہوں گی، سن 2 ہجری کے واقعات پڑھیں گے تب ان پر تفصیل سے بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا گروہ یا دوسری قوم وہ ہے یہ عرب کے قبائل اوس اور خزرج، یہ بالکل نیٹو قبائل یہاں کے صدیوں سے آباد ہیں اور یہ مشرک ہیں، عرب قبائل میں سے ہیں. خزرج بڑا قبیلہ ہے، اوس چھوٹا قبیلہ ہے، اور ان کے ہاں برسوں سے جنگوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، کبھی گھوڑا آگے بڑھا دینے میں جھگڑا، کبھی پانی پہلے پلا دینے میں جھگڑا. جنگ بعاث بہت مشہور جنگ ہے، برسوں جاری رہی اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں دونوں طرف سے لوگ قتل ہوتے رہے، یہ ان کا معاملہ تھا. چنانچہ قرآن ذکر کرتا ہے صحابہ کرام کو، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کے رسول قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. واذکروا اذ کنتم اعداء واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہیں اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچا جاتے تھے، اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے اس کے گڑھے سے بچا لیا. تو یہ وہ تسلسل ہے ان کے درمیان جو جنگوں کا معاملہ رہا اس کی طرف اشارے کا، کہ پھر نبی محترم علیہ السلام کے آنے سے بعد میں یہ لوگ ایمان لائیں گے اور بھائی بھائی بن جائیں گے. مگر اولاً کیا تھا، ان کے ہاں برسوں سے جنگوں کا معاملہ، ایک دوسرے سے نفرتوں کا معاملہ اور ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا معاملہ جاری رہا. تاہم رفتہ رفتہ ان کی اکثریت ایمان لے آئے گی، جیسے کہ اب تک جو لوگ انصار بنے ہیں وہ انہی عرب قبائل میں سے ہیں، اوس اور خزرج میں سے. ایک اور معاملہ ہوا، خاص نوٹ کیجئے گا، ایک شخصیت کا ذکر کر دوں جس کو ہم سب جانتے ہیں، ہے وہ لعنتی شخص، ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، عبداللہ بن ابئی جو کہ سردار ہے اس کا، منافقین کا. ابھی کدھر ہے، یہ خزرج میں ہے، خزرج کے قبیلے سے اس کا تعلق. جنگ بعاث مکمل ہوئی، برسوں سے جاری جنگ، تو اوس اور خزرج میں ایک پیچپ ہو گیا، ایک صلح ہو گئی اور اس کو بادشاہ بنائے جانے پر اتفاق ہو گیا. کس کو؟ عبداللہ بن ابئی کو بادشاہ بنائے جانے پر اتفاق ہو گیا، اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت میں تشریف لے آئے. انصار نے جو ان کو ویلکم کیا تھا تو وہ اوس و خزرج میں سے تھے نا، اور بعد میں اور لوگ ایمان لاتے چلے جائیں گے، تو اس عبداللہ بن ابئی کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بابرکت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بے تاج بادشاہ بننے والے ہیں. لیکن اس نے دیکھا کہ ابھی میرے لیے کوئی حالات سازگار نہیں ہے، تو اس نے خاموشی اختیار کی اور چپ ہو گیا. اور بعد میں کیا ہوگا، غزوہ بدر کے بعد یہ دیکھے گا کہ اب تو مسلمانوں کو کفار پر فتح بھی مل گئی، تو جھوٹے منہ اسلام قبول کر لے گا، مگر آستین کا سانپ بن کر اندر ہی اندر جڑے کھودنے کی کوشش کرے گا اور مسلمانوں کو در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. باقی واقعات ہمارے علم ہے نا، منافقین آستین کے سانپ، غزوہ احد 300 کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ واقعات ہمارے ذہن میں کئی ہیں، مگر پس منظر آج سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بادشاہ بننے چلا تھا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بے تاج بادشاہ بن گئے، یہ حسد کا شکار ہو گیا، ابھی تو خاموشی اختیار کر لی. غزوہ بدر کے بعد اس نے جھوٹے میں اسلام قبول کیا، مسلمانوں کے صف میں داخل ہوا، مگر آستین کا سانپ بنا اور اندر ہی اندر نقصان پہنچانے کے در پہ رہا. یہ ہے دوسرا گروہ جن سے سابقہ پیش آئے گا، جن میں یہ عبداللہ بن ابئی بھی شامل، اور کل یہ آستین کا سانپ بنے گا اور حزب الشیطان، سورہ مجادلہ کے مطابق حزب الشیطان کا پارٹ بنے گا اور در پردہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا بازار گرم کرے گا. یہ دوسرے گروہ کا کسی درجے میں بیان ہوا، یعنی اوس اور خزرج کے حوالے سے. تیسرا گروہ، تیسری قوم وہ یہود کی ہے، ان کا ذکر تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ قرآن بھی ان کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، سورۃ البقرہ پڑھ لیجئے، ان کا پول بڑا کھولا قرآن میں. سورۃ المائدہ پڑھ لیجئے، ان کی حرکتوں کا ذکر بار بار کیا قرآن حکیم نے. اب آئیے تیسرا گروہ ہے یا تیسری قوم یہود کی، اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ ماضی کی تاریخ میں ہم جاتے ہیں تو یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی بخت نصر نے 587 قبل مسیح، 587 بی سی ای بیفور کرسچن ایرا، 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے اینٹ بجائی تھی یروشلم کی، اور 70 عیسوی میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس بعد ٹائٹس نامی رومی بادشاہ آیا، اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. بہرحال یہ جو ان کے ادوار ہیں جب ان کی پٹائیاں ہوئی ہیں تو یہ ان کا ڈائٹ پورا ہوا اور ان کو یروشلم سے نکال باہر کیا گیا، یہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے. انہی تتر بتر ہو جانے والوں یعنی یروشلم سے نکل کر ادھر ادھر دنیا کے کونوں میں جانے والوں میں یہ چند قبائل بھی تھے. کون؟ ان کے تین قبیلوں کے نام بنو قینقاع، بنو نذیر، کچھ نذیر بھی پڑا ہے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین قبائل یہاں پر آباد ہیں. کیوں؟ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، ان کو امید تھی کہ آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور کھجوروں والی زمین میں ہوگا. آپ کی پیدائش مکہ میں ہے مگر آپ ادھر بھی تشریف لائیں گے مدینہ طیبہ جہاں کھجور اگتی یا کھجور کے درخت موجود ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اس امید پر کہ آخری رسول کا ظہور کیونکہ وہاں ہوگا، چلو وہاں جا کر آباد ہو جاتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. قرآن فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں، یجیدونہ عندہم مکتوبات فی التوراۃ والانجیل، یہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل میں. حضرت سلمان فارسی کا واقعہ کبھی ہم پڑھے رضی اللہ عنہ، آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے ایران میں، لیکن فطرت نے یہ شرک قبول نہیں کیا، تلاش میں رہے، کبھی ایک پادری کے پاس، کبھی دوسرے پادری کے پاس، کبھی تیسرے پادری کے پاس. آخری پادری جو ان کو ملا اس نے کہا اب جاؤ وہ کھجوروں والی زمین میں آخری رسول کا ظہور ہوگا، ان پر جا کر ایمان لاؤ. تو ان کے پاس بشارتیں تھیں نصارہ کے ہاں بھی. اسی طرح آپ کو یاد ہے رسول اللہ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ بحیرہ راہب پہچان گیا تھا، پڑھ چکے سیرت کے واقعات میں. تو عیسائیوں کے پادریوں کو بھی اور یہود کے علماء کو بھی یہ ساری نشانیاں معلوم تھیں. چنانچہ یہ تین قبائل جب یہ تتر بتر ہوئے دنیا بھر میں یہودی، یہ تین قبائل آ کر آباد ہوئے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں کہ آخری رسول کا ظہور یہاں ہوگا تو ان پر ایمان لائیں گے. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ ان کے کبھی جھگڑے بھی ہوتے تھے عرب لوگوں سے، اور تو خزرج، کبھی ماضی میں ان کے جب جھگڑے ہوتے تھے، کبھی لڑائیاں ہوتی تھیں تو کہتے تھے ابھی تم ہم سے لڑ لو، جب آخری رسول آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. اتنا فرم تھے یہ لوگ، اتنا یقین تھا کہ آخری رسول کا ظہور ادھر ہی ہونا ہے. یوں یہود کی یہ قبائل صدیوں سے آ کر یہاں پر آباد ہیں. ہاں ہیں نسلی قسم کے لوگ. آخر میں کہ یہودیت نسل کی بنیاد پر مذہب ہے، وہ مشنری مذہب نہیں. یہ عیسائیت کو مشنری مذہب بنایا تھا سینٹ پال نے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نان اسرائیلیز کے لیے نہیں تھی، ذرا بات پچھلی اور جاری ہے تاریخ میں. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت صرف یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کے لیے تھی. کسی خاتون نے کہا جو کہ نان اسرائیلی تھی، بنی اسرائیل سے باہر کی تھی، کہا مجھے کچھ سکھائیے. کہا نو، آئی ہیو بین سینٹ فار دا لاسٹ شیپ آف دا اسرائیل، میں اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں. ہاں، ہی وڈ کم اینڈ ہی وڈ بی دا مرسی فار آل دا ورلڈ. وہ جب آئیں گے وہ ساری انسانیت سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوں گے. یہ بائبل میں کوٹیشن عیسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے، اور قرآن میں کیا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بنی اسرائیل سے باہر نہیں تھی. سینٹ پال عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد کا ایک شخص ہے، اس نے عیسائیت کو مشنری مذہب بنایا، اور اسی نے وہ تین خداؤں کا تصور اور گاڈ انکارنیشن کا تصور، کروسیفیکیشن کا تصور، یہ سلے دیے جانے کا تصور، اس نے بگاڑ پیدا کیا. ادھر سمجھ لے یہود کا معاملہ، یہ بھی ایک نسلی بنیاد پر بڑھنے والا مذہب ہے، نسلی بنیاد پر بڑھنے والا مذہب ہے. اسی لیے آج بھی یہود کی تعداد دنیا میں 1.25 کروڑ سے زیادہ کی نہیں ہے. لیکن ہیں کتنے پاورفل آپ اندازہ کر لیجئے، مالی اعتبار سے اور میڈیا کے اعتبار سے. بہرحال یہ یہاں پر آباد تھے، عربوں سے ان کے کچھ نہ کچھ تعلقات تو تھے، مگر اپنی ہر دھرمی کی بنیاد پر یہ عربوں کو امیین کہتے تھے. ایک تو امیین کس معنی میں؟ ان پڑھ، وہ تو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے شش میں غالباً، کہ امیین اس معنی میں قرآن کہتے ہیں عربوں کو کہ برسوں سے کتاب نہیں آئی تھی. کس کے ہاں؟ عربوں میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے. یہ کہتے تھے بالکل یہ امی ہیں، بالکل ہی جاہل ہیں. انگلش میں کہتے ہیں جینٹائل، جانوروں سے بھی بدتر. اور کہتے تھے قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 75 میں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہتے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، یعنی ان کو ہم لوٹیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو ہم دھوکہ دیں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اور آج نوٹ کیجئے گا، استاد محترم ڈاکٹر اقرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب بھی ہے، بہت عمدہ خطاب. انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یہود، دنیا کی کلیمنگ ٹو بی دی ریلیجیس بکس، وہ کتابیں جن کو مذہبی کتاب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ تالمود ایک کتاب ہے یہود کی، اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ایک یہودی کا کسی سے مقدمہ ہو گیا، مطلب مقدمہ عدالت میں چلا جائے، اگر فیصلہ اس کو اپنے حق میں یہودی جج سے ملے تو یہودی جج کی عدالت میں جائے، غیر یہودی جج سے ملے تو غیر یہودی جج کی عدالت میں جائے، لیکن جائے وہاں جہاں اس کو اپنا فائدہ ملے. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو نان جیوز ہیں، غیر یہودی ہیں، وہ سارے جانوروں سے بدتر ہیں. ان کو لوٹنا، ان کو مار پیٹ کرنا، ان کے یہاں ڈاکے ڈالنا، ان کے یہاں چوری کرنا، سب جائز ہے یہود کے لیے. اور اگلی بات یہ سمجھ لیجئے، یہودی یہودی کے یہاں زنا نہیں کرے گا، باہر کرے گا. یہودی یہودی سے سود کا معاملہ نہیں کرے گا، ساری دنیا سے کرے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں سارے جینٹائلز ہیں، یہ سارے جانور ہیں، ان کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. یہ ہے ان کی ذہنیت. اور قرآن ایمان والوں کا بھی دشمن نمبر ایک انہی کو کہتا ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 82 قرآن کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر ہے یہود، اور پھر وہ کہ جو مشرکین ہیں. بہرحال یہ ان کا طرز عمل تھا، اور انہوں نے عربوں کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر رکھا تھا، لوٹ خسوٹ کرنا، ان کو دھوکہ دینا، فریب کاری کرنا کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ یہ تو ہیں جینٹائل، یہ تو ہے امی، یہ تو ان پڑھ ہیں، اجڑ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، ان کے ساتھ ہم جو چاہیں گے کریں گے. یہی تصور ہر دور میں یہود کا رہا کہ وہ نان جیوز کو جینٹائلز ہی سمجھتے ہیں. اگلی بات، وہ جو صدیوں سے ان کے یہاں کتابوں کا اور پیغمبروں کا سلسلہ تھا، وہ سلسلہ تو کہیں رہ گیا پیچھے، اور کتاب ہو گئی پس پشت. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. البقرہ 101، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا. اور البقرہ 102، سلیمان علیہ السلام کا دور، اور دور نبوی میں بھی یہ معاملہ رہا، جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے. اور جادو ٹونا بھی سیکھ کر کیا کہتے تھے، کرتے تھے، کس طرح شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی جائے. یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حرکتیں تھیں، اور دور نبوی میں آ جائیں تب بھی جادو ٹونا، جھاڑ پھونک، اس طرح کی حرکتوں میں یہ یہودی مبتلا تھے. آپ کے علم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، جس کے توڑ کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی، تلقین فرمائی گئی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ان کا دھندا تھا. اور کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے، اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے، کہتے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب میں دخل اندازی، اللہ کی کتاب میں تحریف. اور دور نبوی کے علماء یہود کیا کرتے؟ لوگوں کی خواہش کے مطابق، ہمیں ایسا مسئلہ پیش آ گیا، اچھا کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے مسئلے کا ہمارے پاس، مٹی تو گرم کرو ہمارے، من چاہے فتوے جاری کر دیا کرتے. دین فروشی یہ ان کی روش تھی، اور یہ ان کا طرز عمل تھا. بہرحال تھے مالدار لوگ، چنانچہ مدینہ طیبہ میں ان کے پاس غلہ، کھجور، شراب اور کپڑے وغیرہ کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، اور یہ خوب معاوضہ لیتے تھے، خوب نفع کماتے تھے عربوں کو بیچ کر. اس کے ساتھ ساتھ سود خور بھی تھے، سودی قرضے دے کر مال بناتے اور دوسروں کو گویا کے کنگال کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ جو عرب شیوخ تھے اس زمانے کے، جن کو اپنی تعریفیں کہلوانے کا بڑا شوق، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی میڈیا کے اینکر پرسن کو پیسے کھلاتا ہے، پھر وہ اس کی تعریف کرتا ہے، صحیح ہے؟ باقی آپ قیاس کر لیجیے، کوئی دو چار شاعروں کو بلائے گا، پیچھے سے پیسے کھلائے گا، تعریفیں کروائے گا اپنی، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسے بھی ہوگا دوسروں سے آرٹیکلس لکھوائے گا، اخبار میں چھپوائے گا، اور جناب جو ہے واہ کروائے گا. بڑے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے, تو یہ کیا کرتے تھے, عرب شیوخ کو پیسے دیا کرتے تھے اس طرح کے دھندوں میں پیسے کو اڑانے کے لیے, اور یہ دیا کرتے تھے کس پر, سود پر, اور ان کی زمینیں وغیرہ جائیداد وغیرہ گروی رکھتے تھے اور پھر ان کے مالک بن جاتے تھے. ٹھیک ہے, آج یہ کام ذرا سسٹمیٹک وے میں ہوتا ہے, آئی ایم ایف کے ذریعے ہوتا ہے, ورلڈ بینک کے ذریعے تو اس کے ذریعے ہوتا ہے, اور ایس اے پی 1988 سے پاکستان نے قرضے لینا بہت زیادہ شروع کیے. اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام, ہمارے اسٹرکچر کو ایڈجسٹ کرنا, پورا اسٹرکچر ایڈجسٹ ہوا ہمارا. آج ایک پیدا ہونے والا پاکستانی بچہ 1,00,000 روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہوتا ہے, صحیح, 1,00,000 روپے سے زیادہ مقروض پیدا ہوتا ہے ایک بچہ. اور ان بدبختوں نے, ہمارے حکمران بھی شامل ہے اس میں, سٹی گورنمنٹس کو ڈائریکٹ قرضے دینا شروع کر دیے پنجاب سائڈ سے, اور سٹی گورنمنٹس نے کیا کیا, جو پبلک پراپرٹیز ہیں ان کو گروی رکھوا دیا. تو کل یہ نہ ہو کہ آپ کے اور میرے بچے کسی پارک میں کھیلنے جائیں اور وہاں ایک نوٹس لگاؤ آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا, یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے, باہر نکلو یہاں سے. کل کوئی پبلک اسکول, گورنمنٹ اسکول پہ آپ کے ہمارے بچے, کسی کے بچے جا رہے ہوں اور ٹیگ لگ جائے باہر جاؤ, یہ تمہارا نہیں. یہ حرکتیں ہو چکی ہیں اس ملک کے, پتہ نہیں کیا کچھ بیچ چکے ہیں اب تک. یہ سود خوری کا دھندا اس وقت بھی تھا, یہ آج بھی جاری ہے. اور کیا کرتے تھے, جو کبھی ایران عراق کی جنگ میں ہوا, بعد میں پتا چلا کہ ایک کو امریکہ نے پیسے دیے, ایک کو برطانیہ نے پیسے دیے, لڑو اور ہتھیار ہم سے خریدو, لڑو اور ہتھیار ہم سے خریدو, لو قرضے بھی لو. اور پیچھے کون ہے, بقول اقبال کے, فلم کے رگے جاؤ پنجے یہود میں. اب کیا ہے, یہ کیا کرتے تھے, اور تو حضرت کی لڑائیاں ہوتی تھیں, ایک کو جا کے پیسہ دیا دوسرے کو, تم فکر نہ کرو, تمہارا ہتھیار نہیں, تمہیں ہتھیار دیں گے, لو قرض لو قرض, اور بھڑکاؤ. ظاہری بات ہے کہ انسان بھڑکتا ہے جذبات کے اندر, پھر آنکھیں جب اندھی ہو جائے تو, جب آنکھ کھلتی تب ہوش آتا ہے, لیکن جب آنکھ اندھی ہو تب ہوش نہیں آتا. اب وہ قرضے دے دے کر ان کی جنگوں کو بھڑکایا کرتے تھے, ذرا کچھ لڑائی کی آنکھ سٹ پڑتی پھر بھڑکا دیا کرتے, پھر اور لے لو, 2 سال کے بعد دے دینا, چلو چلو 10% نہیں 5% چلو جاؤ 5% پہ لے لینا. یہ دھندے ان کے اس وقت بھی تھے, یہ دھندے آج بھی آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے. پاکستان اور انڈیا کی جنگیں کتنی ہوئی ہیں, 3 ہوئی ہیں نا, ایک ہتھیار کی تیاری 60 سالوں سے چل رہی ہے, کبھی اس پہ بھی غور کیجیے گا, صحیح. اچھا جی, ان کے 3 قبائل جیسے کہ میں نے ذکر کیا, وہ تھے بنو قینقہ. بنو قینقہ خزرج کا حلیف تھا, حضرت کے ساتھ اس کے تعلق تھے, اور اس کی آبادی بنو قینقہ کی مدینہ کے اندر تھی. اگلا تھا بنو نذیر, اور تیسرا تھا قبیلہ بنو قریظہ. ان دونوں کا تعلق تھا اوس کے ساتھ. تو ایک عرب قبائل میں سے حضرت کے ساتھ یہ قینقہ, اور دوسرے اوس کے ساتھ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے تعلقات تھے. اس طرح یہ آپس میں کچھ بٹے ہوئے بھی تھے, اور ایک ہی حمایت کرتا, دوسرا دوسرے کی حمایت کرتا تھا. اگلی بات, ان کو خطرہ کیا ہوا کہ محمد رسول اللہ نمبر 1 آ تو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر 2 وہ جو نبوت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں, وہ کہاں چلی گئی, بنی اسماعیل میں حسد کے شکار ہو گئے. سورۃ البقرہ میں آپ پڑھیں گے ابتدائی چند رکوع میں یہ تفصیل بہت آئی, حسد من عند انفسین, اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ دشمن نمبر 1 بن گئے. کس کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعوت دین دعوت اسلام کے, کہ یہ نبوت وہاں سے ادھر سے چلی گئی اور دشمنی پر اتر آئے. اگلا خطرہ کیا ہوا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عبداللہ بن ابی جو خزرج کا تھا, اس کو بنایا جانا تھا تاج پوشی کر کے بادشاہ. اب ان پر اگر سب کا اتفاق ہو گیا تو جنگیں تو ہو جائیں گی ختم, جنگیں ہو جائیں گی ختم تو ہم قرضے دیں گے کس کو, اور قرضے دیں گے نہیں تو ہمیں سود ملے گا کہاں سے, ہماری اکانومی کا تو بٹا بیٹھ جائے گا. یہ ان کو خوف در خوف اور پریشانی در پریشانی پیدا ہوتی چلی گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے دن سے ہی ان کے دلوں کے اندر وہ حسد کی اور دشمنی کے جذبات پیدا ہو گئے. ہاں, جس کا اظہار آگے چل کر ہوگا, ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے گا, پہلے نبی کون تھے, آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے حسد کس کو ہوا, شیطان کو. تو انسانیت کا دشمن کون ہے, شیطان. قرآن کہتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 6, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کی دشمنی اختیار کرو. پہلے نبی سے حسد شیطان کو ہوا, اور شیطان بنا انسانیت کا دشمن نمبر ایک. آخری رسول سے حسد کسے ہوا؟ یہود کو. اب انسانیت کے شیطان کے بحاف کا دشمن کون؟ یہود. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہاں ٹھان لی انہوں نے کہ مخالفت کرنی, اور اس کے دو واقعات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو بالکل شروع میں تجربہ ہو گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اندر ہی اندر دشمنی کی ٹھان لی لوگوں نے. چنانچہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد اور اپنے چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی. میرے والد کی نگاہ میں بھی اور میرے چچا کی نگاہ میں بھی, باقی کوئی بھی بچہ ہوتا ان سب کے مقابلے میں میرے والد اور میرے چچا مجھ سے محبت کرتے. ایک دن صبح ہی صبح میرے چچا میرے والد کے پاس آئے اور بڑی عجیب ان کی کیفیت تھی. میں نے حسب معمول چہک کر ان دونوں کی طرف جانا چاہا مگر انہوں نے مجھے رسپانس نہیں دیا, اور میں نے اپنے چچا کو سنا کہ وہ میرے والد کو یہودی ہیں. والد کو کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے؟ تو والد نے کہا وہی ہے. چچا نے کہا ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہو؟ حضرت صفیہ کہتی میرے والد نے کہا ہاں. اس نے کہا میرے والد نے بالکل ٹھیک ٹھیک پہچان رہا ہوں. تو چچا نے کہا اب دل میں کیا ارادہ ہے؟ تو والد نے کہا عداوت, خدا کی قسم عداوت, خدا کی قسم دشمنی, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ ایک واقعہ ہوا. دوسرا بہت مشہور واقعہ ہے, شخصیت مشہور ہے, واقعہ کا بیان شاید آپ نے سباق ساتھی پہلی مرتبہ سنیں گے. دوسرا واقعہ عبداللہ بن سلام کا رضی اللہ عنہ. یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے خود بھی اور بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے. جب نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے مدینہ طیبہ تو کیونکہ ان کے دل میں رقت تھی, یہ خوف خدا رکھنے والی شخصیت تھے, انہوں نے چیک کیا رسول اللہ کو جا کر صلی اللہ علیہ وسلم اور چند سوالات کیے جن کے تشفی بخش جوابات رسول اللہ نے عطا فرمائے. تو یہ رسول اللہ پر ایمان لیا اور کہا بھی انہوں نے کہ یہ وہ سوالات تھے جس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہاں انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کو یہود کی دشمنی کا اندازہ ہو جائے, آپ کو یہود کی دشمنی کا اندازہ ہو جائے, ذرا کچھ معاملہ کر لیں. ایسا ہوا کہ ایک جگہ یہ چھپ گئے, رسول اللہ موجود ہیں اور کچھ یہود آ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام نے پوچھا ان یہود سے عبداللہ بن سلام تمہارے یہاں کیسے آدمی ہیں؟ کہنے لگے بہترین باپ کے بہترین بیٹے ہیں. کچھ نے کہا بہترین عالم کے بہترین عالم بیٹے ہیں, اور اس طرح کے الفاظ سب سے افضل آدمی کے سب سے افضل آدمی ہیں, اور ان کے والد بھی سب سے افضل آدمی. یہ ٹریبیوٹ دیا عبداللہ بن سلام کو اور ان کے والد کو یہود نے جن سے رسول اللہ علیہ السلام نے دریافت فرمایا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر عبداللہ ایمان لے آئے تو مجھ پر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بخاری کی روایت. عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے سے آئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بس یہ جملہ انہوں نے کہا اور ان لوگوں نے کیا کہا شرنا وابن الشرنا. جنہوں نے اب تک کہا تھا بہترین آدمی خود بھی ان کے باپ بھی, افضل آدمی خود بھی ان کے باپ بھی, بہترین عالم خود بھی اور ان کے باپ بھی, اب وہ کیا کہہ رہے شرنا وابن الشرنا, بدترین آدمی اور بدترین باپ کا بیٹا ہے, بدترین آدمی اور بدترین باپ کا بیٹا ہے. دین اینڈ دیئر ان یہود نے یہ جملہ خود رسول اللہ کے سامنے کہا, اور دیو ان سے رسول اللہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا لوگ ہیں اور کس طرح کی ان کی حرکتیں ہوں گی. یہ اللہ نے پہلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرا دیا. یہ ہو معاملہ کہ یہ تین قسم کے گروہ ہیں جو مدینہ طیبہ میں ہیں, صحابہ کرام ہیں اور عرب کے قبائل اوس و خزرج ہیں اور یہود کے یہ تین قبائل ہیں. ان کا مختصرا بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب آئندہ کی نشستوں میں جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ مدینہ طیبہ آتے ہی اولین اقدامات آپ نے کیا فرمائے. مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہے, صحابہ کرام کے درمیان مواخات کا رشتہ بھی ہے, پھر وہ تعلیمات جس سے ایک صحت مند معاشرہ پروان چڑھے اس کا بیان بھی ہے, پھر یہ کہ یہود سے اقتدار آپ نے کچھ معاہدے بھی فرمائے ہیں, مدینہ طیبہ کی انٹرنل کنسالیڈیشن کے لیے, مدینہ طیبہ کے اندرونی استحکام کے لیے تاکہ باہر کا بڑا دشمن مشرکین قریش ان سے نمٹا جا سکے. پھر قریش کے حوالے سے آپ نے کچھ اسٹریٹجیز اختیار کی, باہر کے قبائل جو مدینہ کے اطراف میں اس سے معاہدے کیے, اور وہ لائف لائن رحلت الشتاء والصیف جو تجارتی شاہراہوں کی چلتی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دستے روانہ فرمائے ہیں. یہ ہے مدینہ طیبہ کے حالات کا کچھ بیان. آج کا بیان اسی پہ روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فہم بھی عطا فرمائے, اور ان کی حیات طیبہ کے تقاضے جو ہم سے ہیں ان تقاضوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.